السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بیجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں کارنیلیس ٹینر۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ ٹول فری نمبر پر آپ ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد 0800-777-89-0800-777-89۔ آج کے پروگرام میں ہم اہم اور کلیدی خبروں پر ماہرین اور تجزیہ کاروں کی رائے پیش کر رہے ہیں۔ حسب معمول کچھ تھوڑا سا تعارف کراتے چلیں۔ قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت، پاکستان کی سہولت کار کے طور پر شرکت۔ ملا برادر کو قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے، یہ پیش رفت کتنی اہم ہے؟ امریکی حکومت کا شٹ ڈاؤن 35واں روز، صورتحال کو حل کرنے کے امکانات کیا ہیں؟ اور امریکہ اور وینزویلا تنازعہ کیا صورتحال سرد جنگ کے دور کی یاد کراتی ہے؟ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ باقاعدہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان سے دو تجزیہ کار، طارق احمد جن سنگین شاہ صاحب، میر وائز افغان لندن سے، یاسمین علی پاکستان سے، اور یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب۔ آپ سب کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے ان پہلے دونوں موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پاکستان، امریکہ اور طالبان کے درمیان جو بات چیت قطر میں جاری ہے، اس کی صورتحال کیا ہے؟ ایک جائزہ لیتے ہیں، کتنی بڑی پیش رفت ہے؟ کیا واقعی کچھ تبدیلی کا امکان ہوگا؟ تو افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی ظلم خلیل زاد کی قیادت میں امریکی وقت اور طالبان نمائندوں کے درمیان بات چیت جمعرات کے روز قطر کے دارالحکومت دوحہ میں چوتھے روز بھی جاری رہی تھی۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں جاری بات چیت میں پاکستان کے نمائندے بھی شریک ہیں، اور دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں جاری بات چیت میں پاکستان ایک مشترکہ ذمہ داری کے طور پر سہولت کار کا کردار ادا کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دوحہ میں بات چیت دو فریقوں، امریکہ اور طالبان کے درمیان ہو رہی ہے اور پاکستان اور قطر اس میں مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ بات تھی جہاں تک ہمارا پہلے سوال کو جس سے ہم آغاز کریں گے۔ تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے میر وائز افغان صاحب سے۔ پہلے ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں اور کہ ہمارا یہ پروگرام چونکہ سیگمنٹڈ پروگرام ہوتا ہے، بہت تفصیل سے نہیں جا سکتے، لیکن کوشش کریں گے کہ اہم معلومات آپ تک ضرور پہنچائی جا سکیں۔ افغان صاحب، موجودہ مذاکرات کے بارے میں خبروں کے مطابق طالبان افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل پر اصرار کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ طالبان پر افغانستان میں جنگ بندی پر زور دے رہا ہے۔ ان دونوں مطالبات کو اگر بنیادی مطالبات کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ان پر عمل درآمد ہونے کی توقع کس حد تک کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے، عمل درآمد ہونا اور نہیں ہونا کل تک معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن عمل درآمد ہو بھی چکا ہے۔ ایک طرف سے طالبان کی جو خواہش ہے یا طالبان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یوں ہے کہ امریکن فورسز افغانستان سے نکل جائے، دوسری جانب نکلنے کی صورت میں امریکن فورسز نے دو اڈوں اور کچھ لگ بھگ 1000 فوجیوں کی وہاں رہنے کی درخواست کی تھی، لیکن میری معلومات کے مطابق طالبان نے انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ فورسز رہتے ہیں وہ امریکن سفارت کی بے شک تحفظ کر لے تاکہ افغانستان میں رہے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ اگر صلح ہو جائے، صلح کے بعد اگر امریکن یہاں پہ اڈے مانگتے ہیں، افغانستان میں آتے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ احتمال طالبان رد نہیں کرتے کہ انہیں اڈے مل سکتا ہے، دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات، جب نکلنے اور رہنے کی علاوہ ہے وہ یوں ہے کہ امریکنز جو وہ ضمانت مانگ رہے طالبان سے کہ اگر آپ لوگ افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ یکجا ہو جاتے یا ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں تو اسی صورت میں آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے، اگر افغانستان میں القاعدہ یا داعش ہوں گی یا خطے کے ممالک یا دنیا کی کسی بھی ملک کو افغانستان سے نقصان پہنچ جائے گا۔ تو یہ اطمینان طالبان کی طرف سے وہ مانگ رہا ہے، اور طالبان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے یہ اطمینان دیا ہوا ہے طالبان کو کہ امریکہ کو کہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بڑی باتیں ہیں جو گزشتہ کچھ دنوں سے اس نشست کی ایجنڈا پورا کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سیز فائر کی بات ہو چکا ہے، امریکنز نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ سیز فائر ہونی چاہیے اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یا کسی موافقے کی پہنچ جاتے ہیں
جی۔
تو طالبان نے یہی کہا ہوا ہے کہ ہم اگر چیز پہ تب کر سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ اگریمنٹ کر لیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ دوسری بات ہے. تو امریکن نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے کہ اگر آپ لوگ افغان گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو ہم ہمارے پاس بہت سارے کچھ کرنے کی وہ اختیار نہیں افغان گورنمنٹ کے ناطے. تو طالبان نے یہ بات بھی کی ہے انہیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ جو کہ انخلا ہے افواج کی وہ ہو سکتا ہے, اس کے بعد طالبان کہہ رہا ہے کہ وہ راضی ہے کہ نکل جائے, بات کر رہے ہیں افغانستان گورنمنٹ کی
گورنمنٹ سر کے ساتھ. اچھا میں ابھی ہمارے پاس بہت سارے سوال ہیں, پہلے یاسمین سے بات کرتے ہیں. یاسمین, پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان بات چیت میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے, اس کی وضاحت آپ کیسے کریں گی اور کتنا اہم رول ہے پاکستان کا اس میں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟ آپ بہت کچھ اس پہ کہتی آئی ہیں, لکھتی آئی ہیں.
دیکھیے, اس وقت ملا برادر کو آزاد کرنا بھی ایک سکسیسفل پیس پروسیس کا عمل تھا, جو پیس کمیشن جو امریکہ کا ہے ان کی ریکویسٹ پہ پاکستان نے کیا.
جی,
اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں پاکستان کی اس سپورٹ کو, تو جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام معاملات پولیٹیکل ڈائیلاگ اور نیگوسیشن کے ذریعے طے ہوں.
جی,
اور یہ پہلے دن سے موقف رہا ہے کہ 17 سال کی لڑائی اور جنگ اور تمام معاملے جو چلے اس کا آخر میں آ کے پھر آپ میز پہ لوگ بیٹھے ہیں, کیونکہ اس قسم کی سچویشن کو ریزالو میوچل نیگوسیشن اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے. ملا برادر کا بھی آزاد کیا جانا اور ان کو قطر میں ان کو اس جو ان کا ٹیم ہے طالبان کی طرف سے, اس کا مقرر کا
یہ ہمارا اگلا موضوع ہے. جی یاسمین, یہ ہمارا اگلا موضوع ہے باقاعدہ. جی,
وہ چونکہ انٹر کنیکٹڈ ہے اس لیے میں اس کا, بہرحال جہاں تک اس کو انٹرپریٹ کرنے کا تعلق ہے, یہ ایک عمل جو ہے ملا برادر کا ان کو آزاد کرنے کا, وہ بڑا واضح ہے کہ پاکستان کی ایک بڑا اہم رول آیا ہے اس وقت ایز اے نیگوسیٹر. اور ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ پاکستان قطر میں اس وقت موجود ہے.
جی,
کس حد تک لیکن معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت ابھی انتہائی فریجائل سٹیٹ ہے. پہلی دفعہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ چوتھے دن تک پہنچے ہی, یہ ایک بڑی پوزیٹو
بات ہے.
لیکن یہ کہ اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ چونکہ ایک 17 سال آپ ایک دوسرے کو ایز اے مخالف اور جنگ آپس میں لڑتے رہیں گے, تو ایک ڈیفیسٹ ٹرسٹ, بہرحال ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ وہاں پہ موجود ہے. اس کو لے کے آگے چلنا, ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اور پھر کسی ایک پلیٹ فارم پہ آنا, اور اس میں پاکستان آلریڈی بہت پازیٹو کردار ادا کر چکا ہے, جو میرے خیال میں اس لیول تک بھی امریکہ طالبان کے ساتھ گفتگو میں کامیاب نہیں ہوتا اگر پہلا قدم پاکستان ملا برادر کی صورت میں نہ اٹھا چکا ہوتا. اور اس وقت بھی پاکستان وہاں موجود ہے کیونکہ پاکستان کو اپنا تحفظ رکھنا ہے کہ اگر کل کو امریکہ وہاں سے نکلتا ہے, نیٹو کی فورسز نکلتی ہیں, تو اس کا کوئی جو ہے آپس کی ان کی خانہ جنگی یا اس قسم کے معاملات کا نیگیٹو ایفیکٹ پاکستان کے اوپر نہ آئے. تو یہ تمام باتیں, اور یہ نہیں ہوگا کہ آج بات ہوئی اور کل امریکہ نکل جائے گا, اس میں بہت سارے لیولز
سامنے رہیں گے.
جی, بہت سارے لیولز اور بہت سارے شارٹ اور لانگ ٹرم اسٹریٹجیز جو ہیں وہ لے کے چلنی ہوں گی کہ کیا سٹیپ ہوگا, کس طرح سے وہ ڈس انگیج کریں گے خود کو, اس وقت وہاں پہ کیا حکومت اور گورننس کی کیا صورت ہوگی, کیونکہ کارزائی کی حکومت اس وقت اور پہلے دن سے امریکہ کے کندھوں پہ کھڑی ہوئی ہے, تو وہ طالبان کو قابل قبول نہیں ہوگی. تو کس طریقے سے یہ ڈس انگیجمنٹ ہوگی تو یہ ایک دن یا دو دن کا عمل نہیں ہے,
یہ ایک جاری عمل.
بہت پرانے مخالف ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہیں اور اس میں بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی
ضرورت ہوگی,
اس معاملے کو کسی نہج پہ پہنچانے کے لیے ضرورت ہے. جی
اچھا محسن صاحب, سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ کے ساتھ طالبان کی بات چیت اب اس بات کی عکاسی تو کرنے لگی ہے کہ امریکہ اب 17 سال کی لڑائی کے بعد طالبان کو گراؤنڈ ریالٹی کے طور پر لے رہا ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ موقف بدلا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آگے بڑھنے کی صورت واقعی بہتر ہوگی؟ اگرچہ یاسمین کا کہنا ہے جو کہ باہر طور ایک سوچنے کی بات ہے کہ 17 سالہ طویل جنگ کے بعد ایک دم تو کچھ نہیں ہو جائے گا, لیکن پھر بھی کس طرح کی پیش رفت کی آپ توقع کرتے ہیں جو فوری طور پر نظر آ سکے گی؟
دیکھیں, پیش رفت کی جو توقع ہے وہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی تک افغانستان میں امن کے حوالے سے جو کوششیں ہوئیں ان کوششوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو موجودہ کوشش ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے سیریس کوشش ہے اور زیادہ پرامن اور سیاسی طریقے سے افغان مسئلے کا حل نکالنے کی ایک کوشش ہے, جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان جو ہیں وہ آج دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کا دوسرا دور جاری ہے اور اس دوسرے دور میں بھی چوتھا روز جو ہے وہ مذاکرات کا, وہ چوتھے روز میں مذاکرات شامل ہو گئے. توقع کی جا رہی تھی کہ جمعرات کو ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ کوئی آؤٹ کم جو ہے وہ سامنے آئے, لیکن عین وقت پر ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی نتیجہ سامنے آنے کی بجائے جو طالبان کی جانب سے جو ان کے سربراہ ہیں ملا ہیبت اللہ, ان کی جانب سے ملا عبد الغنی برادر کو جو دوحا میں طالبان کا دفتر قائم کیا گیا ہے اس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے, اور جو ملا عبد الغنی برادر ہیں یہ ان طالبان کے بانی قائدین میں سے ایک ہے کہ جب طالبان قائم ہوئی تو یہ اس میں شامل تھے, اور ملا عمر نے اپنی زندگی میں اپنے جو 3 نائب مقرر کیے تھے ان میں سے ملا عبد الغنی برادر جو ہے وہ ایک ہے. یہ آپ کو یاد ہے افغانستان میں جو طالبان کی جو فوج تھی اس کے آرمی چیف
کمانڈر بھی, ہاں جی کمانڈر بھی آ چکے. جی بالکل, تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں ملا برادر کے,
یہ ایک سائن ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آج نیو یارک ٹائمز نے بعض جو مغربی سفارتکار ہیں ان کے حوالے سے بھی, اور اسی طرح بعض جو افغان اور طالبان ذرائع ہیں ان کے حوالے سے بھی آج رپورٹ کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دوحہ میں معاملہ چل رہے ہیں ان میں ایک سنجیدہ پیش رفت ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آؤٹ کم کچھ نہ کچھ ہوگا
بہتر ہوگا.
اس دوران آپ نے یہ بھی دیکھا کہ طالبان کی جانب سے کچھ قیدیوں کو بھی رہا کیا گیا ہے, اور اس کے بدلے میں افغانستان کی جانب سے بھی کچھ قیدیوں کو رہا کیا گیا. یہ ایک گریجول پیش رفت ہے, لیکن یہ ایک خیال کرنا چاہیے کہ یہ ایک شروعات ہے. اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں سے ایک جو میجر سٹیک ہولڈر ہے افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی اس میں شامل نہیں ہے, اور الٹیمیٹ اس کا جو حل ہے اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ شامل ہوں اور وہ اسی بات پر جو ہے طالبان کو راضی کرنا ہے. لیکن ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھی بات سامنے آئی کہ معاملات کو کچھ زیادہ کمپلیکیشن نہیں بنائی گئی. امریکہ کی جانب سے 2 مطالبات رکھے گئے کہ افغان جو طالبان ہے وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ داعش جو ہے وہ اپنا کوئی پاؤں جو ہے وہ افغانستان میں نہ جما سکیں, اور القاعدہ کے ساتھ وہ اپنا کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھیں. اس کے بدلے میں ان کا مطالبہ بنیادی یہ ہے کہ جو امریکن ہے وہ اپنے انخلا کو افغانستان سے یقینی بنائے. تو ان دونوں مطالبات کے حوالے سے جو دونوں فریق ہیں ان کی جانب سے سنجیدہ رویہ دکھایا جا رہا ہے, کچھ لور کچھ دو کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. تو میں یہ جیسا آج نیو یارک ٹائمز کا میں نے بتایا کہ اس میں جو ویسٹرن جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے حوالے سے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امکان ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ہم کچھ بریک تھرو دیکھیں. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے جو پیش رفت کا آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں آئندہ چند روز میں کیا
بریک تھرو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جی شاہ صاحب، ابھی محسن صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا، مجھے وہ سوال بھی کرنا تھا کہ جب سے یہ مذاکرات کی بات شروع ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کاری ہو رہی ہے، اس وقت تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر بھی ایک مجوزہ سمجھوتے پر کام ہونے کی اطلاع ملی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا بہتر ہونے کی صورت میں کیا اس کا براہ راست نتیجہ پڑ سکے گا مذاکرات کے آؤٹ کم پر بھی؟
جہاں تک کچھ ایسے شخصیات ہیں جن کے بارے میں افغانستان کی حکومت یہ سوچتی ہے کہ اگر وہ مذاکرات میں حصہ لیں تو پھر ان کا افغانستان کی حکومت کی طرف ایک مثبت رویہ ہوگا، اور اس میں مثبت رویہ ہونے کی وجہ سے افغانستان کی حکومت کو ان مذاکرات میں کردار ملے گا، کیونکہ اب تک جو کہ امریکی ریاست اور افغان طالبان کی جو تحریک تھی ان کے درمیان میں مین مسئلہ یہی تھا کہ امریکی حکومت افغانستان کے حکومت کو مین مدعی تصور کرتی تھی، جہاں تک طالبان کہتے تھے کہ بجائے یہ کہ آپ افغانستان کی حکومت کو آگے کر کے ہمارے ساتھ بات کریں، ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں، تو ابھی تک امریکہ کی حکومت یہ نہیں سمجھتی تھی کہ این مدعی کون ہے. ابھی ان مذاکرات کے تحت پہلی دفعہ طالبان کو مین مدعی کے طور پر مانا گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی گئی. اب افغانستان کی حکومت یہ چاہے گی کہ وہ اس کے ان مذاکرات کے اندر اپنی بھی ایک حیثیت منمائے اور اپنے آپ کو ایک تیسرے فریق کے طور پر آئیں، کیونکہ مسئلہ صرف یہاں پہ اپنے آپ کو فریق اور ذمہ وار منوانے کا نہیں، کیونکہ ابھی اس وقت بہت سارے ایسے کمانڈر اور مقامی انفلوئنسر ہیں جو کہ افغانستان حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں، کیونکہ وہ ابھی تک یہ سوچتے تھے کہ میدان جنگ میں افغانستان کی حکومت کا پانچ سال بھاری ہے اور امریکہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر اب اگر وہ دیکھیں کہ امریکہ نے ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دی ہیں تو وہ پھر افغانستان کی حکومت سے اپنا جو ان کے ساتھ جو کوآپریشن تھی وہ کم کر کے طالبان کی طرف آنا پسند کریں گے، کیونکہ ان کو یہ ایک واضح اشارہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ طالبان کو مین مدعی تصور کر رہا ہے اس تنازع میں، اور وہ پھر افغانستان میں طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا زیادہ کوشش کریں گے، وہ کمانڈر اور انفلوئنسر علاقوں کے جو کہ اس وقت حکومت کے ساتھ کام کریں وہ طالبان کی طرف آئیں گے، اس سے حکومت کی پوزیشن اور کمزور ہو جائے گی. معافی چاہتا ہوں، اور وہی یہی بات ہے جو کہ افغانستان کی حکومت بہت عرصے سے امریکہ کو کہہ رہی تھی کہ اگر آپ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے افغانستان میں وہ کمزور ہو جاتی ہے، ہماری پولیٹیکل اسٹینڈنگ کمزور ہو جاتی ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ طالبان کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب کی جب حکومت آئی تو شروع میں ان کا افغانستان کے بارے میں کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں تھی، اس کے بعد جب انہوں نے امریکہ نے پینٹاگون کے جرنلسٹ اور پالیسی میکرز کے ساتھ بات چیت کی، انہوں نے ان کو ایک بات بتائی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم افغانستان کو ویتنام بننے نہیں دیں گے اور ہم افغانستان سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کابل میں امریکی سفارت خانے کی چھت سے نہیں بھاگیں گے، ہم نے افغانستان میں رہنا ہے اور ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے. اس کے بعد پھر ٹرمپ صاحب نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم آرمی کو مکمل ہیلپ دیں گے اور جب تک یہ جنگ جاری رہے گی ہم افغانستان میں اپنے فوجی رکھیں گے. اس کے بعد اندر کی بات یہ تھی کہ انہوں نے آرمی کو ایک ٹائم ٹیبل دیا اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کتنی دیر میں سچویشن کو بدلیں گے. انہوں نے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق جو سچویشن بدلنے کی جو میٹرسز تھے وہ جب انہوں نے دیکھے تو ان کو اندازہ ہوا کہ سچویشن بدلنے والی نہیں ہے. اس کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب صدارتی انتخابات آنے والے صدارتی انتخابات میں جو خاتون ٹرمپ کے مقابلے میں آنے والی ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے، کیونکہ وہ بھی ملٹری افیئرس کی کمیٹی میں بیٹھتی ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ جنگ آرمی نے ہمیں کچھ ایسا نہیں دکھایا کہ اس میں ہمیں یہ نظر
تو اس کے لیے سیاسی تصفیہ ضروری ہے.
جی تو اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے دوبارہ یہ موقف بدلا کہ اب ہم یہاں سے انخلا کریں گے، اور اس انخلا کے طور پہ ان کو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ بات کریں. اب اس دور میں جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ آیا افغانستان کی حکومت پاکستان سے کچھ ایسے قیدیوں کی رہائی کی اس سے کوئی فائدہ ہوگا، یہی فائدہ ہوگا کہ وہ قیدی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے رہا ہوں اور آ کر ان مذاکرات میں شمولیت اختیار کریں جن کے بارے میں ان کے کوئی ٹرائبل کنیکشنز ہیں یا کوئی اور سوشیو پولیٹیکل کنیکشنز ہیں جو کہ ان کی اس دو فریق کی مذاکرات میں کو تین فریق کی مذاکرات بنانے میں کامیاب ہو سکے.
اوہ شکریہ شاہ صاحب. اب بات کرتے ہیں ملا برادر کی تقرر کی. افغان طالبان نے اپنی تحریک کے بانیوں میں شامل اہم رہنما ملا عبد الغنی برادر کو قطر میں واقع اپنے سیاسی دفتر کا سربراہ مقرر کر دیا ہے. ملا عبد الغنی برادر کون ہیں، ان کا تھوڑا سا تعارف محمد جلیل کی اس رپورٹ میں ہم آپ کو سنواتے ہیں جس کے بعد بات کرتے ہیں.
افغان طالبان میں اہم حیثیت کے حامل ملا برادر کو گزشتہ سال اکتوبر میں ہی پاکستانی حکام نے رہا کیا تھا، ملا برادر کی رہائی کے وقت پاکستانی حکام نے کہا تھا کہ ان کی رہائی امریکہ کی درخواست پر عمل میں آئی ہے، جو افغان تنازع کے پرامن حل کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ملا برادر کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے 2010 میں کراچی میں ان کی خفیہ پناہ گاہ سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اس وقت افغان طالبان کے نائب امیر تھے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان تنازع کے حل کے لیے جاری رابطوں کے دوران ملا برادر کو طالبان کے سیاسی دفتر کا سربراہ مقرر کرنا اس بات کی عکاسی ہے کہ افغان تنازع کے حل کے لیے ہونے والی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی طاہر خان نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
سب سے پہلے ملا برادر کی جو تقرری ہے یہ اس لیے اہم ہے کہ ملا برادر اس وقت طالبان میں جو چند اہم رہنما ہیں یہ اس میں سے، یعنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے اس میں اہم بھی ہے، اور اکثر طالبان اس کو جانتے ہیں کیونکہ ملا عمر نے اپنی زندگی میں جو تین نائبین مقرر کرتے تھے اس میں یہ بھی تھا۔
طاہر خان نے مزید کہا کہ اب ملا برادر افغان تنازع کے حل کے لیے ہونے والے مذاکرات کی بھی قیادت کریں گے۔ طاہر خان نے کہا کہ ملا برادر ایک عسکری پس منظر کے حامل ہیں اور وہ تحریک طالبان میں ایک اعلیٰ کمانڈر کے طور پر بھی سرگرم رہے۔
یہ ایک مختصر سا تعارف تھا ملا برادر کا، جس کے بارے میں پروگرام کے آغاز ہی میں بات ہوئی، اور یاسمین نے بھی اس طرف بات کی کہ یہ بڑی اہم پیش رفت ہے جس سے پتہ چلتا ہے، اور تجزیہ کاروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات چیت اہم پیش رفت میں داخل ہو گئی ہے۔ یاسمین، اب اس بات کا جواب دیجیے گا اور یہ بتائیے گا، بالکل جسے کہنا چاہیے کہ ایک کوئک کامنٹ کرتے ہوئے، کہ ملا برادر کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اب آپ کیا سمجھتی ہیں بات چیت کے آگے بڑھنے کی صورت کیا ہوگی، کیونکہ اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر ان کو رہا کیا تھا۔
ملا برادر کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت بہت سٹرونگ ہے، اور جیسے کہ ابھی وہ جو ایک کمنٹری چل رہی تھی کہ ملا عمر نے خود ان کو جو تین نائب مقرر کیے تھے ان میں سے وہ ایک تھے، اور امریکہ چاہتا تھا کہ پیس پروسیس کے لیے ملا برادر، ان کی جو حیثیت ہے، جو طالبان کی نظروں میں ان کا مقام ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی رہائی ہو، تاکہ بجائے اس کے کہ وہ لوئر لیول یا مڈل لیول اور زیادہ لوگوں سے ڈیل کریں، وہ ایک ایسے شخص کے تھرو طالبان کو ڈیل کریں جس کی بات کا ان کے نزدیک وزن ہو۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو اس وقت تک ابھی اس پروگرام میں نہیں کی گئی کہ پانچ سینئر طالبان لیڈر جو گوانتانامو بے سے 2014 میں نکلے تھے، اس وقت ایک یو ایس سولجر تھے باؤ بیڈال، کوئی یہ منفرد سا نام ہے، ان کے بدلے میں جو ان کو چھوڑا گیا تھا وہ بھی طالبان کی پولیٹیکل ٹیم جو اس وقت قطر میں ہے اس کا حصہ ہے پیس پروسیس کے لیے، 2014 میں یہ لوگ نکلے تھے۔ اب جو لوگ اس وقت ملا برادر جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ طالبان کو بہت اسٹرانگ پوزیشن سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور چونکہ امریکہ کا اور ان کا یقینی طور پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی بات، ایک شک ہے، پروف نہیں ہے اس کا، ان کو رہا کرنے سے پہلے ہوئی ہوگی کہ ہم نے اس نہج پہ جانا ہے، اس طرف آپ کو لے کے آنا ہے، اور آپ بھی اس زمن میں کچھ سوچئے یا جو دیکھنا ہے کریے، ایک دم سے راتوں رات رہائی اس طرح نہیں کر دی ہوگی، کسی لیول پہ کچھ انڈرسٹینڈنگ بڑا بیسک لیول ہے وہی ہوگی۔
اچھا،
تو یہ اس وقت تو ایک پوزیٹو چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے، ایک پاورفل پوزیشن میں ایک بندہ ہے جو بڑے اسٹرانگلی طالبان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، طالبان جس کی بات کا
بات آپ مانتے بھی ہیں،
مانیں گے
جی۔
اب وہ کہاں تک بات جاتی ہے، ظاہر ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ملا برادر کوئی ایسی بات کریں گے جو طالبان کے حق کی نہیں ہوگی
جی،
تو یہ پھر بھی ایک بڑی فریجائل سچویشن ہے
جی۔ افغان صاحب، کیا ملا برادر افغان یونٹی حکومت کے ساتھ اپنے گروپ کو بات چیت پر آمادہ کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر سکیں گے؟ بالکل، اب کوئی کمنٹ دیتے جائیے۔ افغان صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟
جی بالکل، یہ ملا برادر جو ہے، ملا برادر اخوند شروع ہی نہیں تھی صلح کی خواہاں تھے، اور اس وقت بھی ایک بات جو سامنے آیا تھا جب یہ پاکستان میں گرفتار ہوئی تو یہ وہ بات طالبان یوں کر رہے تھے کہ یہ پیس کی خواہاں آدمی تھے، تو ایک تو وہ اس بات سے مشہور ہے. دوسرا بات جیسے کہ آپ کی مبشرین نے فرمایا وہ یوں ہے کہ وہ بڑی اثر رسوخ والا بندہ ہے، اور تیسری بات اس میں ایک جو اہم کردار ادا کر سکتا ہے وہ یوں ہے کہ افغانستان میں ملا محمد عمر کی زندگی میں اس کو اپنی ڈپٹی بنایا ہوا تھا، اور اس کو لوگ بہت رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی کہ طالبان رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں اس بندے کو، ایک یہی ہے. تیسری جو اہم بات ہے، خود قطر کی جو ملک ہے اس نے طالبان سے کئی بار یہ خواہش کی تھی کہ ان کی جو سیاسی آفس کا جو رہبر ہے جو سانکزئی صاحب، وہ دبئی میں رہ رہا تھا، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس بندے کو دبئی سے شفٹ کیجئے تاکہ قطر آ جائے اور یہاں پہ رہے، اگر شفٹ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے اس تغیرات کی خواہش کی تھی کہ اپنی رہبری میں کوئی کچھ تغیر لانے کی. یہ بات میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھے تھے ایک مہینہ پہلے جو میں نے ریلیز کیا ہوا تھا، تو اسی چیز کو ان سب چیزوں کو اکٹھے کر کے تین بندوں کا نام سامنے آیا ہوا تھا، اس میں ایک ملا برادر
کا نام بھی تھا.
ملا برادر اسی وقت اس پہ آمادہ نہیں تھے کہ یہ قطر کی آفس کی لیڈرشپ سنبھال سکے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں کرتے اس بات اس کام کو، لیکن بعد میں طالبان نے اسے مجبور کروایا اور کہا تھا کہ نہیں آپ کو کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سیاسی اثر رسوخ کے ساتھ ساتھ طالبان کی صفوں پہ بھی اثر ہے، اور پہلے اس سے پہلے جب فیصلے ہوتے تھے، بات ہوتی تھی امریکن یا کسی بھی کے ساتھ، تو اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے ضرورت تھی تاکہ وہ کسی کے ساتھ کنفرم کر لے طالبان. اب اسی مقرری یا تقرر کے ساتھ جو ہے یہ سہولت وہاں پہ موجود ہے، جب بات ہوتے ہیں تو فیصلے کی اختیار ہے طالبان کے پاس، کیونکہ خود ملا برادر وہاں پہ موجود ہے، اور ملا برادر مولوی عبداللہ اخوندزادہ کی ڈپٹی بھی ہے.
جی.
اور تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہاں یہ ایک بڑی اثر رسوخ والا بندہ ہے اور یہ مثبت کردار ادا کر سکتا ہے.
اچھا محسن زہیر صاحب، طالبان کے اپنے اندر بہت سے دھڑے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملا برادر کو بیشتر دھڑوں میں قبولیت اور پذیرائی حاصل ہے اور وہ ان کے ساتھ اس طرح سے چل سکیں گے جیسا وہ چاہتے ہیں؟ کوئی کامنٹ؟
جی طالبان میں ڈویژن تو موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس سکیل پر طالبان کا جو رول ہے اس کی جو نمائندگی یا جو موجودہ گروپ کر رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں یہ ڈومینیٹ کرے گا، لیکن جو درونے خانہ ان کے جو معاملات ہیں وہ افغانستان کی جو صورتحال ہے طالبان کے لیے بھی اور جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی چیلنج ہمیشہ رہے گا، اور اگر یہ لوگ واقعی اپنے مقاصد کے حصول میں سنجیدہ ہیں تو ان کو پھر چاہیے کہ اپنے اندر جو جتنی بھی ڈویژنز ہیں ان کو کم سے کم کریں، اور اپنے معاملات بھی ایک طرف ٹھیک کریں، اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں، اور ساتھ جو ہے وہ اپنے جو مقاصد ہیں ان کو حصول کو یقینی بنانے کے لیے اپنا جو بھی کردار وہ ادا کر سکتے وہ کریں
وہ کریں. اچھا جی آخری سوال شاہ صاحب سے میرا اس بارے میں، ملا برادر ہی کی تقرری کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جو تین چار باتیں ہوئیں کہ ملا برادر کا اپنے حلقوں میں، اپنے طالبان کے حلقوں میں بھی بہت اثر رسوخ ہے کیونکہ ملا عمر کے نائبین میں شامل تھے، پھر یہ فوجی ان کی بھی پس منظر بھی ان کا موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ چونکہ صلح کے خواہاں تھے تو افغان حکومت کی جو یونٹی حکومت ہے شاید اس کے ساتھ بھی بات چیت کرنے پر آمادہ کر سکیں. اب آپ اس سارے تناظر کے اندر شاہ صاحب بالکل مختصراً ہمیں عرض کیجیے گا کہ یہ جو ملا برادر کی اس تقرری کو جو واقعی اتنا ہم سمجھا جا رہا ہے، تو ان سارے پہلوؤں کا وہ احاطہ کر سکیں گے اپنی اس تقرری کے بعد؟
جی بالکل، دو تین مین چیزیں ہیں. ایک تو میر وائز صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پہلے جو قطر میں ایک جو طالبان کی کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی وہ فیصلے آن اسپاٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ صرف ایک نیگوشیٹنگ آرمز تھا، وہ وہاں سے مطالبات طالبان کی ہے جو مرکزی شورا ہے وہاں سے مطالبات لا کے ان کے سامنے رکھتے تھے، اور ان کو جو جواب ملتا تھا وہ مرکزی شورا تک پہنچاتے تھے، ان کے ساتھ آن اسپاٹ ڈیسیزن لینے کے اختیارات نہیں تھے. اب ان کی وہاں پر پرسنلی موجودگی سے آن اسپاٹ ڈیسیزن لیا جا سکتا ہے، طالبان نے کوئی آن اسپاٹ ڈیسیجن ایز سچ ہوتا نہیں ہے، مرکزی شورا سے زیادہ اس پہ ساتھ ہوتے ہیں، مگر ایک لمیٹڈ اختیارات ان کے پاس مل گئے کہ وہ کسی حد تک آن اسپاٹ ڈیسیجن لے سکیں. اس سے پہلے آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں رہائی سے قیدیوں کا کوئی اثر پڑے گا، یہ ملا برادر کی رہائی کی جو خواہش تھی وہ افغانستان کی حکومت نے کی تھی، اور پھر خلیل زاد جو تھے انہوں نے اس میں کچھ کردار ادا کی اور اس کی وجہ سے ان کی رہائی ہوئی، کیونکہ ان کو اس سے یہ توقع ہے کہ یہ ان مذاکرات کو آگے لے جائیں گے اور ان سے کوئی پازیٹیو ان کی توقعات ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ کیا افغانستان میں موجود جو دھڑے ہیں کیا وہ ان کی اگر انہوں نے کوئی پیس نیگوشیشنز ایگری کری یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ، تو کیا آیا وہ سب طالبان کے دھڑوں سے یہ پیس اگریمنٹ منوا سکیں گے یا نہیں، یہ بھی ان میں کافی حد تک، کیونکہ ایک بات صاف ظاہر ہے کہ جو بھی افغانستان میں طالبان کے دھڑے ہیں وہ مولا محمد عمر کی ایک رول کو اور ان کے جو ایک تاریخی رول گزرا ہے اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، وہ ان کو مانتے ہیں. ان کے جو اختلافات ہیں ان کے بعد آنے والے جو سربراہان تھے طالبان کے ان کے ساتھ ہیں. تو مولا برادر جو ہیں وہ مثال کے طور پہ مولا محمد رسول ہو گئے، ان کے دھڑے ہو گئے، ان سب کے ساتھ اپنے جو پیس ڈیل ہے وہ ان سے منوا سکیں گے. اور جی
جی بہت بہت تین چیزیں جو آپ نے اسی لیے سارے کا سارا سم اپ آپ سے کروایا، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے طارق احمد، سنگین شاہ جو ابھی بات کر رہے تھے، یاسمین علی تھیں پاکستان سے، میر وائز افغان لندن سے ہمارے ساتھ تھے، اور یہاں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب. ہمیں امید ہے کہ ہم اس وقت تک کی بات چیت اور بحث کو آپ نے پسند کیا ہوگا. اب ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم امریکہ اور انٹرنیشنل باقی بین الاقوامی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہمارے اس پروگرام کو سنتے رہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر طیب محمود اور جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ ہوں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں، اور اب ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اور اس میں ہم بات کریں گے امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور وینزویلا کی سیاسی صورتحال اور امریکہ اور وینزویلا کے موجودہ تنازع کے بارے میں. ڈاکٹر طیب محمود اور جہانگیر خٹک کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، بہت بہت شکریہ ان کے وقت کا. امریکی سینٹ جمعرات کے روز امریکی تاریخ کے طویل ترین حکومتی شٹ ڈاؤن کو ختم کرانے میں ناکام رہی. ایوان میں دو بلوں پر رائے شماری کرائی گئی، جن کی کامیابی کی صورت میں صدر ڈونلڈ کی تجویز کردہ امریکہ میکسیکو سرحدی دیوار کی تعمیر کے لیے رقوم مختص کرنے کے معاملے پر 34 روزہ تعطل ختم ہو جاتا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا. دونوں تجویزوں کی منظوری کے لیے 100 کے ایوان میں 60 ووٹ درکار تھے. دوسری طرف امریکہ کے صدر نے ڈیموکریٹس کو پیشکش کی ہے کہ اگر وہ انہیں میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے ابتدائی رقم فراہم کر دیں تو وہ وفاقی حکومت کا جاری شٹ ڈاؤن عارضی طور پر ختم کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے. تو اب ہم بات کرتے ہیں پہلے ڈاکٹر محمود سے. ڈاکٹر محمود، یہ بتائیے گا کہ صدر بجٹ میں میکسیکو امریکہ سرحد پر دیوار بنانے کے لیے رقم حاصل نہ ہونے کی صورت میں کئی متبادل آپشنز پر غور کرنے کا اندیا دے رہے ہیں، جس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتے ہیں. کیا موجودہ صورتحال جو ہے یا سرحد کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا ممکن ہوگا یا جسے کہتے ہیں مناسب ہوگا اقدام؟ ڈاکٹر طیب محمود،
تیار ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں، جیسے ہوتا ہے کئی دفعہ طوفان سیلاب کی شکل میں بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے، تو ممکن تو ہے، لیکن آیا یہ صاف ظاہر ہوگا سب پہ کہ یہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ اور اس وقت چونکہ رائے عامہ بھی دیوار کے حق میں میجورٹی نہیں ہے، تو یہ شاید ان کے لیے کرنا مشکل ہو. دوسری، ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ جو ایلوکیٹڈ فنڈز ہیں وہ اور محکموں سے اس طرف ان کو ڈائیورٹ کریں. تو یہ اس قسم کی کھیلیں کھیلی جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی فوری عملی طور پہ اس کا کوئی ریزولوشن قانونی جو کہ سیاسی طور پہ قابل قبول بھی ہو وہ ذرا مشکل ہی نظر آتا ہے. صدر ٹرمپ پہ اب دباؤ بڑھ رہا ہے کیونکہ زیادہ پبلک اوپینین انہیں ذمہ دار قرار دے رہی ہے شٹ ڈاؤن کا, تو ان کی طرف سے کچھ لچک دکھانا ضروری ہوگا جو ان کی عادت تو نہیں ہے اور ان کے بیس کو بھی بات پسند نہیں آئے گی. لیکن میرا اندازہ ہے کہ بجائے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا رستہ لینے کے شاید وہ تھوڑی بہت لچک دکھائیں, اور یہ شاید جلد ہی ہوگا کیونکہ کوئی نہ کوئی ریزولوشن اس کا اب ضروری ہے, کیونکہ جن لوگوں کو تقریباً 1 ملین سے ذرا ہی کم لوگ ہیں جن کو اب تنخواہ دوسری مہینے بھی نہ ملی تو زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی.
خٹک صاحب, برسر اقتدار ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی کے درمیان اختلافات کو ختم کرانے کے لیے بائی پارٹیزن گروپ کی تشکیل اب کتنی ضروری ہے جو کہ باقاعدہ طور پر کارگر انداز میں کوئی چیز آگے لا سکے؟ مصالحت اور مفاہمت کے لیے اس وقت دونوں پارٹیوں کو کیا کرنا چاہیے؟
جس طرح آپ نے بہجہ ذکر کیا کہ دونوں پارٹیز کو بے شک کے ایسے گروپ کی ضرورت تو پہلے دن سے تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ واشنگٹن میں سیاسی تقسیم اتنی گہری ہو چکی ہے اور دونوں جانب سے اتنے زیادہ انہوں نے سخت نیر موقف اختیار کیے ہے کہ اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ شاید اس مسئلے کا حل کچھ نہ کچھ تو ضرور نکلے گا, کیونکہ دونوں پارٹیاں چاہے ڈیموکریٹس ہیں یا ریپبلکنز ہیں اور خصوصاً ریپبلکنز زیادہ دیر تک حکومت کو بند رکھ کر, کیونکہ ان پر بھی انہیں پر بلیم آ رہا ہے, صدر ٹرمپ کی پاپولرٹی ریٹنگ 34% پہ آ چکی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اس کو سیاسی طور پر بھی میرا خیال ہے افورڈ نہیں کر سکتے. اب درمیانی راستہ یہی لگتا ہے جو نظر آ رہا ہے, شاید اسی پہ بات ختم بھی ہو کہ فی الحال 2 یا 3 ہفتے کے لیے حکومت کو کھول دیں اور نیگوسیشن جو ہیں ان کو جاری رکھیں, کیونکہ اگر کوئی حل سامنے آتا تو پھر 2 یا 3 ہفتے کی فنڈنگ کی بات نہ ہوتی. اور وجہ یہی ہے کہ ڈیموکریٹس کسی صورت میں بھی صدر ٹرمپ کی جو سرحدی دیوار کا جو ان کی جو سوچ ہے اس سے وہ بنیادی طور پر اختلاف رکھتے ہیں, اور انہوں نے اس موقف کا بار بار اظہار کیا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی صدر ٹرمپ کو اس کے لیے پیسے نہیں دیں گے. ہاں, البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ہماری امریکہ کی جو بارڈر ہے یا سرحد ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے باقی جتنے بھی کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے, کسی قسم کی بھی اقدامات لینے کی ضرورت ہے, اس پہ یقیناً ڈیموکریٹ ساتھ ہوں گے. تو جو واحد ایریا جہاں پر کہ آپ کا بات چیت کے لیے کچھ راستہ بنتا ہے وہ سرحدوں کو محفوظ بنانے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. دیوار اس کا کہیں نہ کہیں شاید تھوڑا بہت حصہ ہو, لیکن جس طرح صدر ٹرمپ پہلے دیوار کہتے تھے پھر انہوں نے اپنی زبان چینج کر دی اور انہوں نے کہا ہم تو بیریئر چاہتے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے کہ سٹیل کا سٹرکچر, کانکریٹ کا سٹرکچر ہوگا, اب سٹیل پہ بات آ گئی ہے. تو صدر ٹرمپ بھی اپنے موقف میں واضح طور پر کچھ تھوڑی بہت چینجز لا رہے ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے جب انتخابات لڑے تھے تو اس وقت ان کا ایک بہت بڑا سیاسی جو نعرہ تھا اور ان کا انتخابی وعدہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ امریکہ کی سرحدوں کو محفوظ بنائیں گے, کیونکہ ہر سال لاکھوں افراد سینٹرل امریکہ سے اور ساؤتھ امریکہ سے اور میکسیکو سے اس سرحدی پٹی کے راستے یا اس سرحد کے راستے چھپ چھپا کر اندر آتے ہیں, اور صدر ٹرمپ کے خیال میں اس سے امریکہ کی اکانومی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور یہاں پر جو جرائم ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, حل تو اس کا سیاسی ہی نکلے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ حل فی الحال تو نہیں نکلے گا. واحد جو حل مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ شاید وہ ٹیمپرری گورنمنٹ کو فنڈ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں دونوں جانب سے, کیونکہ نقصان ہر ایک کا ہو رہا ہے.
اچھا ڈاکٹر طیب, آپ سے میرا یہ سوال ہے, تجزیہ کاروں کا خیال ہے اور ہم نے کافی دنوں سے جو بہت ساری بات چل رہی ہے, ظاہر ہے کہ 35واں دن ہے آج شٹ ڈاؤن کا بھی, کہ اگر صدر اس سلسلے میں ایمرجنسی کا نفاذ کرتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگ اس پر یہ بھی اعتراض کریں گے کہ یہ اختیارات سے تجاوز کرنے کی بات ہے, اسے عدالتوں میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. آئینی طور پر صدر کے اس آپشن کے بارے میں آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ قانونی روح سے کس طرح سے اس کو آگے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے اختیارات کو بھی چیلنج ہو سکتا ہے جو کہ صدر کے بظاہر وہ کر سکتے ہوں؟
اب چیلنج تو یہ بات ضرور ہوگی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو عدالتیں ہیں وہ صدر کو اس چیز سے روک سکیں گی, کیونکہ یہ ایک جو اختیار دیا جاتا ہے एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, जब तक के तो उसके अंदर फिर बहुत डिस्क्रेशन होती है कि वो किस तरह उसको इस्तेमाल करे, क्योंकि अगर अदालतों को ये देखना होता है कि अगर वो एक मामले में किसी चीज में दखल अंदाजी करें तो उसका बाकी इस किस्म के इकदाम पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर वो एक दफा सदर के हंगामी हालात डिक्लेयर करने को मना करें तो फिर आइंदा अगर हंगामी हालात का ऐलान किया जाए किसी भी वजह से तो फिर लोग अदालतों का रुजू करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये चैलेंज तो होगा, लेकिन उस चैलेंज की कामयाबी के इम्कानात बहुत कम है। जो कीमत उठानी पड़ेगी वो सियासी होगी, क्योंकि सारी दुनिया को पता है और यहाँ आवाम को पता है कि ये क्यों किया जा रहा है। तो लेकिन इसको अभी भी पॉसिबिलिटी है कि वो ये ऐसा करें, लेकिन कानूनी इसकी राह में रुकावट डालना जो है बहुत मुश्किल होगा।
अच्छा खटक साहब, हुकूमत की इस शटडाउन को अभी बात भी हो रही थी, सियासी हरबे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है दोनों पार्टियां इसके हवाले से। जब भी कभी ऐसी बात होती है, अब हम गुज़श्ता तारीख उठा के देख लें तो भी पता चलता है कि किसी ना किसी ऐसे मामले पर बात अड़ गई। अभी भी अगर इसकी हम तय में जाएँ तो इसके पीछे बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो हैं उनके वोटों की बात आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो इस सूरत में नज़र आता, आपके ख्याल में क्या इस सिलसिले में जो अमरीकी कांग्रेस है उसको इस्लाहात करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको शट डाउन को ख़ास तौर पर सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए?
देखिए, जो लोग सियासी हरबे के तौर पर इस शट डाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई कानून बनेगा तो वो उन्हीं के हाथों बनना है। तो अगर वो इस बात पर राजी नहीं है या मुत्तफिक नहीं है कि हुकूमत को हमें सियासत की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए, तो फिर वो कानून के लिए किस तरह तैयार होंगे, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। अलबत्ता ये जरूर है कि जो वाहिद प्रेशर जो कि दोनों जानब आएगा वो अवामी प्रेशर होगा, क्योंकि देखिए 8 लाख अफराद जो हैं वो तकरीबन बेरोजगार बैठे हैं, 35वां दिन है, दूसरा पे चेक लोगों को नहीं मिल रहा। अमरीका में सरकारी नौकर पे चेक टू पे चेक जिंदगी गुजारते हैं, और अगर उनकी जिंदगी से आप इस किस्म का पे चेक अचानक निकाल दें तो जाहिर है कि उनकी बहुत ज्यादा माली मुश्किलात में इजाफा होता है और एक बेचैनी पैदा होती है। आप देखिए TSA और दूसरे जो क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी में बहुत बुनियादी किरदार अदा करते हैं, वहां पर से बाकायदा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो लोग बीमारी की वजह से दफ्तर नहीं आ रहे, जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी हम बीमार हैं नहीं आ सकते, हालांकि कहा यह जा रहा है कि चूंकि वो उनको फोर्स उनको कहा जाता है कि आपको जॉब पे आना है और वो जाते हैं लेकिन उनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। जाहिर है कि इन हालात में प्रेशर पर जो फेडरल एम्प्लॉयज की जो यूनियन है वो भी इस पर बहुत ज्यादा मुस्तरिब है और वो काफी इस पे कंसर्न भी है कि इससे ये ज्यादा बात चलेगी नहीं। तो मुझे लगता यह है कि जो भी चेंजेस आएंगी दोनों पार्टीज किसी भी फैसले पर पहुंचेंगी। जाहिर है कि सियासत में तो ये मामला चलेगा, लेकिन यह है कि वो प्रैक्टिकली दोनों अपनी बेस को कमजोर नहीं करना चाहेंगी, चाहे सदर ट्रंप हो वो अपनी बेस को कमजोर नहीं करेंगे और अगर डेमोक्रेट्स हों वो भी नहीं करेंगे, और दोनों जानिब से कोशिश यही होगी कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि जिसमें जो उनकी जो सियासी उनकी जो सोच है वो कंप्रोमाइज हुए बगैर और जो उनके स्टैंड है वो ज्यादा कंप्रोमाइज हुए बगैर कोई ऐसा दरमियान का रास्ता निकले कि जिससे दोबारा हुकूमत या कारोबार हुकूमत दोबारा चल पड़े। जाहिर है इसमें वक्त लगेगा क्योंकि दोनों जानिब से अभी तो काफी सख्तीर मौकफ है, लेकिन मेरी राय यह है कि मेन प्रेशर अवामी प्रेशर ही होगा, अवामी दबाव ही इस मसले का हल निकालेगा, क्योंकि वो लोग जो इस मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं बेशक कि वो बड़ी नेकनीयती से सब कुछ कर रहे हैं, हर एक की अपनी कन्विक्शंस हैं, पॉलिटिकल थॉट्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनके मुताबिक वो चल रहे हैं एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हैवी है और आम लोगों पर उसका बहुत ज्यादा भारी असर पड़ रहा है। तो जाहिर है कि जो जो प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर महसूस करेंगे और फिर जो ओवरऑल जो आपकी जो स्टेट जो चीजें या स्टेट के इंस्टीट्यूशंस जो डिलीवर करते हैं जो सर्विसेज डिलीवर करते हैं उनकी डिलीवरी मुसलसल कम पड़ती जा रही है, कम हो रही है और ओवरऑल जो आपकी जो नेशनल एनवायरनमेंट बन रही है वो काफी खराब हो रही है दिन ब दिन, तो इसका प्रेशर हर मेंबर ऑफ कांग्रेस पर पड़ेगा। ایررسپیکٹو آف جو اس کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, بے شک کہ بلیم زیادہ صدر ٹرمپ پر آئے گا, لیکن یہ کہنا کہ باقی مبرہ ہیں اس الزام سے یہ بالکل غلط ہوگا. پریشر سب پر آئے گا اور یہی پریشر اس مسئلے کا کوئی حل بھی نکالے گا.
اچھا اب ہم چلتے ہیں وینزویلا کی طرف. وینزویلا کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ آج امریکہ کے اندر ظاہر ہے اور دنیا میں بھی اس خبر کو بڑی دلچسپی اور توجہ سے دیکھا جا رہا ہے. وہاں پر صورتحال کافی خراب ہے کیونکہ ان کے جو حزب اختلاف کے لیڈر تھے اپوزیشن رہنما, انہوں نے بدھ کے روز اپنی نگران صدارت کا اعلان کر دیا تھا, جس کے بعد امریکہ کی طرف سے یوان گائیدو کو وینزویلا کے ابوی رہنما کے طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا. اس کے جواب میں جو وینزویلا کے موجودہ صدر مادورو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ وینزویلا کے سفارتی تعلقات کو ختم کر رہے ہیں. اور اس سے ایک اور بات یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز مادورو کو واضح طور پر خبردار بھی کیا ہے کہ اگر جنوبی امریکہ کے اس ملک میں جمہوریت کی جانب پرامن منتقلی نہیں ہوئی تو ان کے سامنے تمام آپشنز موجود ہیں, راستے کھلے ہیں. ڈاکٹر طیب محمود, اس امریکہ کے موقف کے تناظر میں وینزویلا سے سفارتی تعلقات منقطع ہونے کے نتیجے میں امریکہ کی عالمی ساکھ پر کسی نوعیت کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کچھ سوال اٹھ سکتے ہیں کہ یہ کسی دوسرا جو ملک ہے اس میں جو ایک جمہوری طریقہ کار ہے یا جس انداز کا بھی ہے اس میں کسی طرح کی یہ مداخلت ہے؟
جی ہاں, اثرات تو ہوں گے, کئی اس کی وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ یہ اس قسم کا کی دھمکی دینا یا پھر آگے کوئی اس قسم کا اقدام کرنا انٹرنیشنل لاء کے بہت خلاف ہے. کوئی کسی ملک کی اندرونی سیاسی صورتحال کے اندر مداخلت انٹرنیشنل لاء کا ایک بنیادی اصولوں کے خلاف ہوتی ہے, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ کے جو پوسچر رہا ہے پوری دنیا میں مختلف حکومتوں اور حکمرانوں کے بارے میں, اس میں تو بہت کھل کے پہلی صدور کے برعکس صدر ٹرمپ کے وقت یہ مسلسل کہا گیا کہ جو کسی حکومت کا یا حکمران کا طرز حکومت ہے یا کس طرح وہ طاقت میں آئے ہیں اس سے امریکہ کا کوئی کنسرن نہیں ہوگا. یاد رہے کہ ایک زمانے میں ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی امریکی فورن پالیسی کے کافی اہم ستون ہوتے تھے, تو وہ ایک دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ریئیکشن ہوگا کہ جب مڈل ایسٹ یا ایسٹرن یورپ یا اور کئی جگہوں پہ یہ بات ہوتی ہے تو تب تو امریکہ نے بالکل خاموش رہا, بلکہ کئی جو ہے غیر جمہوری حکومتوں اور حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا, تو اچانک یہ وینزویلا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. تیسرا یہ کہ اس وقت صدر ٹرمپ کے تحت نان انگیجمنٹ کی جا رہی ہے, وڈرا کی جا رہی ہیں فوجی طاقت بھی اور ملکوں سے اور کانفلکٹ سے, یہی کہہ کے کہ ہمیں اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے, ہمیں دوسروں پہ آنکھ نہیں رکھنی, تو اس کے بھی یہ بات متضاد جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمکش تو جاری رہے گی, چونکہ امکان ہے کہ وینزویلا کے اندر جو کہ آخری انالیسز میں ایک بہت وہ طبقاتی کشمکش ہے وہاں, وہ جاری رہے گی, تو اس میں کچھ چھوٹے موٹے اقدام تو شاید کیے جا سکیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی فوجی قسم کی مداخلت کرے یا کر سکے.
اچھا یہ خٹک صاحب, وینزویلا میں قیادت پر بین الاقوامی تنازعہ اس وقت جمعرات کو کافی اس میں شدت آئی, اس وقت چین اور روس نے مادورو کی محاذرہ حکومت کی حمایت کا اظہار کیا, اس کے ساتھ ساتھ بولیویا, کیوبا, ایران اور شام نے بھی مادورو کی حمایت کر دی. دوسری طرف بہت سے ملک گوائیڈو کو وینزویلا کے عبوری صدر کے طور پر تسلیم کرنے میں امریکہ کے ساتھ شامل ہو گئے, جن میں کینیڈا ہے, لاطینی امریکہ کے نو تشکیل لیما گروپ کی بڑی اکثریت شامل ہے. تو یہ آپ فرمائیے گا کہ کیا صورتحال پھر سر جنگ دور کی طرف بڑھی ہے, جہاں بڑے واضح طور پر ایک تقسیم نظر آ رہی ہے دنیا کی مختلف ملکوں کی بلاکس کے اندر؟
بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک اور مثال ہے, وہ جو بہت سارے لوگ اس وقت جو انٹرنیشنل جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں آل اوور دا ورلڈ, ان میں بہت ساروں کا یہ خیال ہے کہ شاید دنیا سر جنگ میں داخل ہو چکی ہے دوبارہ. دیکھیے شام میں بھی یہی ہوا, وہاں پر بھی آپ نے دیکھا بالکل الائنمنٹس ہوئی ہیں, پھر ری الائنمنٹس ہوئی. آپ نے ساؤتھ ایشیا میں دیکھا افغانستان کے حوالے سے الائنمنٹس تھی, ری الائنمنٹس ہوئیں, اور وہ بھی بالکل مختلف سوچ کی بنیاد پر ہوئیں. اور اب وینزویلا میں دیکھیے, وینزویلا میں رشیا جو ہے بہت اگریسولی وہاں پر موجود ہے. رشیا نے دسمبر میں وہاں پر اپنے کوئی نیوکلیئر کیپیبل بامبرز تک وہ پچھلے 3-4 سالوں میں وہاں پر $10 ارب کی ان کو فائنینشیل ایڈ دے چکے ہیں, اور وہ ان کی بہت زیادہ وہاں پر انٹرسٹ ہیں. اسی طرح چائنا ہے, چائنا کے بھی وینزویلا میں بہت بھاری مفادات ہیں. چائنا ان 2015 تک, ابھی تک تو اس وقت تک تو اندازہ بھی نہیں ہے, لیکن 2015 تک ایک ریسرچ کے مطابق چائنا وینزویلا کو $65 ارب کے قرضے دے چکا ہے. تو چائنا کی بہت بھاری سٹیکس ہیں. اور اسی طرح آپ دوسرے ملکوں کو دیکھیں جس میں ٹرکی بھی شامل ہے, میکسیکو بھی شامل ہے, کیوبا بھی شامل ہے, بولیویا بھی شامل ہے. یہ سارے وہ ممالک ہیں جو کہ مدورو کی حکومت یا نکولس مدورو کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو دوسری جانب جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا, ارجنٹینا, برازیل, کینیڈا, چیلے وغیرہ, یہ تمام ملک جو ہیں یہ وہ ملک ہیں جو کہ ہمیشہ سے امریکہ کے قریب سمجھے گئے ہیں. تو آپ کو بالکل سر جنگ کا ایک, اگر یہ اگر کوئی نہ مانے کی حقیقت ہے تو چلیں شائبہ تو اس کا بہت گہرا ہے, کیونکہ جس طریقے سے امریکہ کی صدر ٹرمپ کی طرف سے ملٹری آپشن تک کا ذکر کیا گیا کہ یہ ٹیبل پر موجود ہے, اور رشیا کی طرف سے وارننگ کا آنا کہ آپ یہ سوچیں بھی نہ, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا کانفلکٹ ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ بھی بن سکتا ہے اگر اس کو زیادہ ریسپانسبلی ہینڈل نہیں کیا گیا.
میرا اگلا سوال بھی یہی تھا, ڈاکٹر طیب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر طیب, اس طرح تنازعات سے دو چار دنیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے تنازع کی طرف بڑھ سکتی ہے اگر وینزویلا میں یہ سیاسی بحران شدت اختیار کر لیتا ہے, تو اس کے نتائج کیا متوقع ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جس کا حوالہ بھی دیا خٹک صاحب نے, جیسے شام میں آپ نے دیکھا, ساؤتھ ایشیا میں بھی دیکھا, الائنمنٹس اور ری الائنمنٹس کی بات کرتے ہوئے, تو کیا صورتحال یہاں سے بھی گمبھیر ہو سکتی ہے؟
بالکل ہو سکتی ہے جی, اگرچہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی عالمی مسئلہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ اقتصادی ہے, کہ ہر طرف اقتصادی گروتھ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے, اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اقتصادی حالات کس طرف جاتے ہیں. تجارتی کانفلکٹ امریکہ اور چین کا, اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑ رہے ہیں. تو ایسے وقت میں یہ کوئی سیکیورٹی کانفلکٹ یا سیاسی کانفلکٹ کی جگہ نہیں ہے جس سے زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ تاریخ ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے, کئی دفعہ جب اقتصادی مشکلات ہوتی ہیں تو کئی ممالک جو ہیں اس کا توجہ ہٹانے کے لیے, یا یہ سمجھ لیجئے کہ تاش کے پتے ذرا پھینٹنے کے لیے, کسی قسم کے سیاسی یا سیکیورٹی مسائل پیدا کر دیتی ہیں. تو یہ اس وقت کہنا بہت مشکل ہوگا, لیکن اگر ایسی کوئی بات ہوئی, مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پہ کوئی ایسی بات ہوگی, لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے, اقتصادی بھی, سیاسی بھی. جیسے پہلے بھی ہمارے مہمان نے کہا کہ ایک نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں تقریباً ہر خطے, جغرافیائی خطے میں. تو اگر اس قسم کا کانفلکٹ آگے بڑھتا ہے وینزویلا کے حوالے سے, تو اس میں اور شدت آئے گی.
اچھا ڈاکٹر صاحب, بالکل آخری ایک منٹ ہے ہمارے پاس, بالکل چلتے چلتے, کہ یہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ امریکی انتخابات میں جو روسی مداخلات کی بات ہو رہی ہے اور چھان بین کے نتیجے میں بہت کچھ سامنے آ چکا ہے, یہ صورتحال انتظامیہ کے لیے کس حد تک پریشان کن ہے؟ آخری ایک منٹ ہے.
یہ کافی پریشان کن ہے. مولر صاحب کی انکوائری جاری ہے, اور اس کے علاوہ تقریباً ہر ہفتے ہی کوئی نہ کوئی نئی خبر ایسی نکلتی ہے جس میں مداخلت کی کوئی اور کہانی سامنے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ابھی کافی پریشان کن ہوگی ٹرمپ انتظامیہ کے لیے اور باقی ملکوں کے لیے بھی, کیونکہ یہ جو مداخلت کی بات ہے یہ اور جگہوں پہ بھی ہو رہی ہے. اور یہ یاد رہے کہ اس وقت فوکس سارا جو ہے وہ روسی مداخلت کا ہے, لیکن جس قسم کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں سامنے آ رہے ہیں, وہ طریقے اور کئی ممالک کے پاس بھی موجود ہیں, تو اس سے یہ بھی سوال اٹھے گا کہ اور کون کون کس کس انتخاب میں اور کس کس کے حالات میں مداخلت کرتا رہا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب,
کافی اہم مسئلہ ہمارے سامنے رہے گا آنے والے مہینوں اور شاید سالوں.
بہت بہت شکریہ. پروگرام جہاں رنگ کی میزبان بہجت, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر نیلسن لوپیز, اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. پاکستان کی ایک معروف اور مقبول اداکارہ روحی بانو طویل علالت کے بعد مداحوں سے بچھڑ گئی ہیں. لاہور سے اس بارے میں ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ.
آپ نے بچانا نہیں, آپ انو ہے نا؟ انو
جی ہاں,
انور قریشی. پر کہیں کچھ لوگ آپ کو انو کہتے تھے نا. انو ذری جو کبھی ذرینا چودھری ہوتی تھی.
ماضی کی صفحے اول کی اداکارہ روحی بانو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں. مقامی میڈیا کے مطابق ان کی وفات گردے فیل ہو جانے کے سبب ہوئی. پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق روحی بانو ترکی کے شہر استنبول کے ایک ہسپتال میں گزشتہ 2 ماہ سے زیر علاج تھی. رات گئے ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی. ڈاکٹروں نے انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا لیکن ان کی طبیعت سنبھل نہ سکی اور وہ دنیا فانی سے 67 برس کی عمر میں کوچ کر گئیں. روحی بانو بھارت کے مشہور طبلہ نواز استاد اللہ رکھا کی صاحبزادی تھی. وہ 10 اگست 1951 کو صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پیدا ہوئی. انہوں نے نفسیات میں ایم اے کیا. روحی بانو اپنے اکلوتے بیٹے کے قتل کا غم سہ نہ سکی اور اس کے بعد وہ دن بدن بیمار ہوتی چلی گئیں. ادیب اور شاعر امجد اسلام امجد کہتے ہیں کہ روحی بانو کا خلاق کوئی اور پورا نہیں کر سکتا.
جس طرح کا کام انہوں نے کیا, جیسے کریکٹر کیے ہیں, شاید ایک دو خواتین ایسی ہوں گی جو ان کے ہم پلہ ٹھہرائی جا سکے. جیسا ہم جانتے ہیں وہ سائیکالوجی کی طالبہ بھی تھی, تو کردار کی اندرونی تہیں ہوتی تھی. ان کو جتنی اچھی طرح سے وہ سمجھتی تھی اور پورٹری کرتی تھی وہ بہت کم میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں لوگوں کو کرتے دیکھا ہے.
منگنے ہاری بھیک میں دی ہوئی عزت کبھی نہیں لیتی.
یہ تو میں نے دوسرے دن ہی حویلی سے نکال دینا تھا, صرف اپنے پٹ کی وجہ سے یہاں رکھا.
گویا تو نے بیٹا پیدا کرنے کے جرم میں مجھے اتنے سال قید کیے رکھا. میں خود چلی جاتی اس حویلی سے, لیکن میں نے قسمت کا لکھا قبول کیا. اب اگر قسمت کچھ اور دکھانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے.
اور میں نے ان کو سیٹ پہ بارہا دیکھا, سیٹ پہ کام کرتے دیکھا ٹیلی ویژن کے, اور پھر ادروائز زندگی میں بھی بہت ساتھ رہا. تو بہت لاس ہے, بہت دکھ ہے. یہ جنریشن تو دوبارہ نہیں آئے گی.
وقت تو تیز تلوار ہوتا ہے لالن, اس نے ہم دونوں کو کاٹ کر الگ الگ کر دیا ہے. اب تو کسے ڈھونڈتا ہے؟ شکر ہے خدا نے تیری آنکھیں لے لی, ورنہ میں تجھ سے کیسے نظر ملاتی اور تو مجھے کیسے دیکھتا. میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے میرے پاس. جا چلا جا, میں تو خود اپنے آپ کو ڈھونڈتی پھرتی ہوں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
ریاست تھیں یہ تھیں, اب تو اس نسل میں عظمیٰ گیلانی رہ گئی ہیں, اللہ ان کو زندگی دے.
روحی بانو کو 14 اگست 1981 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے قتل کا دکھ نہ سہ سکیں. انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے قتل کا دکھ اس قدر ہوا کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا.
کہ سب لوگ کہاں چلے گئے, یہ میں کس بستی میں آ گئی ہوں. ریشما تجھے تیرا تھر واپس مل گیا ہے. نہیں یہ میرا تھر نہیں ہے, میرا تھر تو اجڑ گیا, میری آواز مر چکی ہے مائی بچل. نہ سونا چل گا.